الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم اور تربیت اور ان کی رہنمائی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر فرمایا اور انسانوں کے اندر پائی جانے والی روحانی بیماریوں کی نشاندہی کی. ان میں سے ایک بیماری جس کو غصہ کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ گزرا کہ غصے کے ذریعے سے انسان بہت ساری خلاف شرع چیزوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے اندر اور بھی روحانی اعتبار سے بے شمار بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ اگر ان کی طرف دھیان نہ کیا جائے اور ان بیماریوں کا ازالہ نہ کیا جائے اور کسی اللہ والے سے اس کا تدارک نہ کرایا جائے تو انسان کے اندر وہ بیماریاں جڑ پکڑتی چلی جاتی ہیں اور نتیجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان ان برائیوں کے اندر اتنی گہری دلدل میں دھنس جاتا ہے کہ اسے ان برائیوں کے برا ہونے کا احساس تک بھی نہیں رہتا. جبکہ قرآن و حدیث کے سننے سنانے کے اندر بارہا ایسے مواقع انسان کو میسر آتے ہیں کہ برائیوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو انسان کو تنبیہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ فلانی بیماری میرے اندر بھی موجود ہے. یا کسی خوبی کا تذکرہ آتا ہے تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلانی خوبی میرے اندر بھی موجود ہے. تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کا ایک بہت بڑا فائدہ انسان کو یہی میسر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت ساری بیماریوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے. آج جس موضوع کے اوپر یہ آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غیبت سے انسانوں کو منع فرمایا ہے. فرمایا کہ لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے تجسس میں مت پڑو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت پڑو، ایک دوسرے کا عیوب تلاش کرنے میں مت پڑو، دوسروں کی برائیاں تلاش مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض دوسرے بعضوں کی غیبت نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے غیبت سے ممانعت کا جو عنوان اختیار فرمایا ہے بڑے ہی عجیب انداز سے فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی اس حال میں کہ میتا وہ مرا ہوا ہو. فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ تواب ہے، رجوع کرنے والے ہیں اور رجوع ہونے والوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور حد درجہ مہربان ہیں. اس انداز سے اللہ پاک نے غیبت کی برائی کو اجاگر فرمایا کہ غیبت کرنا اتنا قبیح جرم ہے کہ گویا کہ انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اس کو اللہ پاک نے ایک ایسی مثال سے واضح فرمایا کہ اگر انسان کسی دوسرے انسان کا گوشت کھا رہا ہو، یعنی آدم خور بن جائے انسان، اور وہ گوشت بھی کسی پرائے کا نہیں بلکہ اپنے ہی سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، اور وہ سگا بھائی بھی زندہ نہ ہو بلکہ مردہ حالت میں ہو، وفات پا چکا ہو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا تصور تک انسان اپنے دل و دماغ میں نہیں لا سکتا، تو فرمایا کہ کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرو گے؟ خود ہی اللہ پاک نے فرما دیا فکرہتموہ، ہرگز تم اس کو گوارا نہیں کر سکتے بلکہ اس کو تم ناپسند کرو گے. فرمایا کہ غیبت کا کرنا بھی اسی انداز کی ایک برائی ہے کہ جب انسان اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے برائی کر رہا ہے، اس کے بخیے ادھیڑ رہا ہے، اس کی بوٹیاں نوچ رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت چبا رہا ہے اور اس کے خون اور پیپ سے وہ اپنے آپ کو سیراب کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، تو غیبت بھی اسی طرح قبیح عمل ہے. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ غیبت کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرو کہ جس کو وہ ناگوار جانے، کہ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ کسی محفل میں کسی مجلس میں میرا تذکرہ اس انداز میں کیا گیا تو اس سے اس شخص کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، اور وہ اس کو ناگوار محسوس کرے کہ میری برائی فلانی محفل میں اس انداز سے کی گئی. تو فرمایا کہ اپنے بھائی کا تذکرہ کسی محفل میں اس انداز سے کرنا کہ جس کو وہ ناگوار جانے اور اس کو ناگوار محسوس کرے. اس پر وہ صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر موجود ہو اور حقیقت کے اندر جس ذات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بیائی نہیں اسی انداز میں ہو جس کا تذکرہ ہم محفل کے اندر کر رہے ہیں، تو کہا کہ ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر حقیقتا موجود ہو تو کیا تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اسی چیز کا تو نام ہے کہ تم اپنے بھائی کی برائی کا تذکرہ اس کی پیٹ کے پیچھے کرو. فرمایا کہ وہ حقیقت میں وہ برائی اس بھائی کے اندر موجود ہو، اس کا تذکرہ کرنا اس کی غیر موجودگی میں یہی غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو اور پھر تم اس کا تذکرہ اس کی پیٹ پیچھے کرتے ہو تو فرمایا کہ یہ تو بہتان ہے، تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو اس برائی کا جو برائی اس کے اندر موجود نہیں، اور تم نے اس کا تذکرہ کر کے اس کو متہم کر دیا. فرمایا کہ یہ تو دوہرا جرم ہے، ڈبل جرم ہے، کہ ایک تو تم نے اپنے بھائی کی برائی کی اور برائی کے اندر کوئی ایسی چیز ذکر نہ کی جو اس کے اندر تھی، بلکہ تم نے اس کے اوپر الزام لگایا اور اس کے لیے ایسا عیب تلاش کر کے لایا جو عیب اس کے اندر موجود نہیں تھا. تو فرمایا کہ یہ تو بہتان بن جاتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے لفظوں میں غیبت کی تعریف فرما دی کہ ہر وہ بات کہ جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے اور وہ بات سننے والے کو جس کے متعلق وہ بات کی جا رہی ہے وہ بات اس کو ناگوار گزرے تو یہ غیبت ہے. فرماتے ہیں کہ جس طرح عام گناہ کبیرہ ہیں شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، چوری کرنا، اسی طریقے سے غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن لوگ اس کی شناعت سے اور اس کی قباحت سے بالکل غافل ہیں. کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس اس غیبت سے خالی نہیں ہوتی. جہاں دو تین آدمی جمع ہو جائیں، تبصرے شروع ہو جائیں، تو کوئی نہ کوئی موضوع گفتگو شخص ایسا بیچ میں آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر تبصرے ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. تو فرمایا کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی شناعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے. ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا جرم زنا سے بھی بڑھ کر ہے. اور فرمایا کہ زنا کے اندر تو پھر بھی انسان جب توبہ کر لے گا، اللہ میاں سے معافی مانگ لے گا، تو چونکہ یہ تو اس کا اپنے ایک ذاتی نوعیت کا عمل تھا جس کے اندر حقوق اللہ وابستہ نہیں تھے، حقوق العباد وابستہ نہیں تھے، تو خالصتاً اللہ پاک کے حق کی حق تلفی کی. جب معافی مانگ لے گا تو امید ہے کہ اللہ پاک اس کی اس سچی ندامت کی بدولت اس کے اس جرم کو معاف کر دیں گے. لیکن غیبت کے اندر انسان حقوق العباد کو بھی تلف کرنے والا بن جاتا ہے. جس بندے کی وہ برائی کر رہا ہے، جس انسان کی وہ برائی کر رہا ہے، اس نے اس کی حق تلفی کر دی. کل قیامت کے دن جہاں اور معاملات کو وہ حساب کتاب دے گا، تو جس کسی کی اس نے برائی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، تو اس کا بھی وہاں حساب نمٹانا پڑے گا. چونکہ یہ خالصتاً حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق آ جاتا ہے کہ کسی کی عزت کے خلاف بات کرنا، کسی کے آبرو کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، اور کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کر کے دوسروں کو اس کے خلاف ورغلانا. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے بھی عنصر شامل ہے، اس لحاظ سے یہ کبیرہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ شدید ترین گناہ ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات معراج میں مجھے اوپر آسمانوں پر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے. میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی آبروؤں پر حملہ کیا کرتے تھے. بظاہر یہ جرم بڑا معمولی سا نظر آتا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے کتنا خطرناک وبال ہے کہ اس قسم کے جرم میں مبتلا لوگ، اس برائی میں مبتلا لوگ، ان کا حشر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دکھایا کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی گوشت کو نوچ رہے ہیں اور لہو لہان ہو رہے ہیں. اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے اور دوسروں کی برائیاں کیا کرتے تھے. بعض گناہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جس گناہ کے کرنے میں انسان کو دنیاوی اعتبار سے لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن غیبت کا یہ جو گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی دنیاوی ذائقہ بھی نہیں، کوئی لذت بھی نہیں. اس کو کہا جاتا ہے گناہ بے لذت، بغیر لذت والا گناہ، کہ انسان اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس کے اندر کوئی اس کو لذت بھی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن صرف وہ غافل ہے اور اس پر تنبیہ نہیں ہے. اس بنا پر سراسر انسان اس جرم کے اندر مبتلا رہتا ہے. تو فرمایا کہ ان کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں اور اس عذاب میں اللہ پاک نے ان کو مبتلا کیا ہوا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے، اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ خدا نہ کرے اگر کوئی زنا میں مبتلا ہو جائے تو جب کبھی ندامت اور شرمندگی ہوگی توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت اور بے آبروئی کی گئی ہے. اتنا خطرناک جرم کہ جس میں بندہ دوسروں کی حق تلفی کا مرتکب ہو جاتا ہے. ایک موقع پر چند لوگ بیٹھے ہوئے ایک اللہ والے کی غیبت کر رہے تھے. قسمت سے وہ اللہ والے وہاں سے گزرنے لگے تو ایک چاپلوسی کے لیے کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت حضرت ذرا سنتے جائیے، ہم آپ کی برائیاں کر رہے تھے، ذرا ہمیں معاف کر دیجئے گا. بزرگ نے فرمایا کہ وہ چیز عربی کے اندر اس کہنے والے نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی برائیاں کر رہے تھے، ہمارے لیے حلال کر دیجئے گا. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ وہ چیز جس کو اللہ پاک نے حرام کی ہے میں اس کو کیوں حلال کر دوں؟ اللہ پاک نے جب حرام کیا ہے تم کو معلوم ہے کہ برائی کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، جرم میں مبتلا ہو، اور پھر مجھے گزرتا دیکھ لیا تو آگے مجھے بتا بھی رہے اور پھر اوپر سے کہہ رہے کہ وہ چیز حلال کر دیجیے، ہم آپ کی برائیاں کر رہے تھے. فرمایا کہ وہ چیز جو اللہ پاک نے حلال نہیں کی میں کیوں حلال کر دوں؟ تو غرض یہ ہے کہ یہ جرم ایسا ہے کہ جس میں مبتلا لوگ اس کی شدت سے واقف نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جرم زنا سے بھی بڑھ کر جرم ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے بظاہر دنیا میں بڑے اچھے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادتیں کی، طاعات کی، لیکن جس وقت وہ لوگ پل صراط سے گزریں گے، پل صراط یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہے، جو بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، مومن ہو یا کافر، متقی ہو یا فاسق، ہر ایک اس پل صراط سے گزرے گا. لیکن اللہ پاک نے عجیب نظام رکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ پاک کی مرضیات کے مطابق عمل کی اور اللہ پاک کی رضا حاصل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط سے گزرنے والوں کی حالتیں مختلف ہوں گی. بعض لوگ تو اس تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے جس طرح آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں اس کی ایک کڑک تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے، تو بعض لوگ آنن فانن منٹوں سیکنڈوں کے اندر پل صراط پار کر جائیں گے. اور پھر جو لوگ اپنے رتبے اور مقام میں کم درجے کے ہوں گے تو ان کی اسپیڈ اسی اعتبار سے کمتر ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی گھسٹتے ہوئے، کوئی مختلف انداز سے. اور جو کفار اور فساق ہوں گے وہ جب اس پر پہنچیں گے تو وہ اس کے اندر گر پڑیں گے، اس پر لڑکھڑا جائیں گے اور گر کر اندھے منہ جہنم میں جا گریں گے. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والے شخص کے بارے میں کہ جب قیامت کے دن لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے, تو جب غیبت کرنے والے لوگ پل صراط پر پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو اس پل صراط پر روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ یہاں رک جائیے, پہلے ان لوگوں کا حساب ادا کریں, کفارہ ادا کریں کہ جن کی آپ لوگ غیبت کر کر آئے ہیں, جب تک کہ ان سے معافی کا پروانہ نہیں مل جائے گا یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. فرمایا کہ وہ جب تک تمہیں معاف نہ کریں اس وقت تک تمہارے لیے داخلہ جنت کے اندر منع کر دیا گیا ہے, اور قیامت کے دن ایسا ہولناک ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہوگا. وہ دن تو ایسا ہولناک ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, ہر انسان اپنے دوسرے رشتے دار سے بھاگ رہا ہوگا. یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, و امہ و ابیہ, اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا, و صاحبتہ و بنیہ, بیوی اور بچوں سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی مجھ سے کوئی حق نہ مانگ لے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہاں کوئی کسی کو معاف کر دے یہ بہت دور کی بات, وہاں تو ایک ایک نیکی کے پیچھے لوگ اپنا حساب مانگنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے, کہ جائے کہ کوئی کسی کو معاف کرے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کو وہاں پر روک لیا جائے گا, اور جب تک کہ وہ جن لوگوں کی غیبت کر چکے ہیں ان سے معافی حاصل نہ کر لیں گے اس وقت تک ان کے لیے داخلہ جنت کے اندر ممکن نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود اتنا زبردست گناہ ہے کہ اس کے اتنے بے شمار خرابیاں ہیں, اور اس کا آپ نے انداز اس طرح سے بیان فرمایا, فرمایا کہ ادنا سے ادنا سود اس کا درجہ اور رتبہ العیاذ باللہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. جو کم سے کم درجے کا سود ہے وہ قباحت اور برائی کے اندر اس درجے تک پہنچا ہوا ہے جس طرح انسان اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے, تو یہ کتنا بدترین معاملہ ہے. تو سود کا ادنا درجہ اس کے مساوی ہے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیبت کرے اس کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بدترین سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کرے اور اس کے خلاف باتیں کرے. تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی اتنی خطرناک وعید بیان فرمائی اور اس کو مثال سے واضح کیا, اور پھر فرمایا کہ بدترین سود وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے بھائی کی آبرو ریزی کرے اور اس کی عزت کے اندر داغ ڈالے اور اس کے خلاف دوسروں کو ورغلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کا مہینہ تھا, دو خواتین نے روزہ رکھنے کے بعد آپس میں جب بات چیت کرنے لگی, بات چیت کرتے کراتے نوبت آ پہنچی غیبت تک, کسی کا تذکرہ چھڑ گیا تو وہ دونوں غیبت میں منہمک ہو گئیں. کافی دیر تک غیبت کے اندر ہونے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی حالت بگڑنے لگی, اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ لب دم ہو گئیں اور ان کے سانس اکھڑنے کے قریب ہونے لگے. تو چونکہ وہ مبارک زمانہ تھا, جب بھی کوئی خلاف معمول واقعہ پیش آتا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا جاتا, آپ فلفور رہنمائی فرماتے اور ضرورت ہوتی تو خود آپ تشریف لے جاتے. ایک موقع پر جیسے ایک انصاری صحابی کا اونٹ بدک گیا تھا, خوخار ہو گیا تھا اور کسی طرح بس میں نہیں آ رہا تھا, صحابہ آئے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ ایک انصاری صحابی ہے, ان کا اونٹ بری طرح سے بکھر گیا اور وہ بہت جنونی ہو گیا, کسی طرح وہ قابو میں نہیں آ پا رہا تھا, وہ ایک باپ کے احاطے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی فوراً چل پڑے اور جا کر اس باپ کے اندر داخل ہونے لگے. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت یہ حد سے زیادہ غصے میں ہے, آپ آگے نہ بڑھیں, یہ آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی وہ ذات تھی کہ جو جنات کے لیے, انسان کے لیے, چرند پرند درند سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی. فرماتے ہیں کہ میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے, آپ کے اشاروں پر تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اشارہ فرمایا تو سورج پلٹ کر واپس آ گیا, اور آپ نے درختوں کو اشارہ دیا تو درخت سمٹ کر آپ کے پاس آ گئے. تو آپ کو تو ظاہر ہے کہ ہر چیز جانتی تھی, آپ بڑی بے باک انداز میں اس اونٹ کی طرف بڑھنے لگے تو صحابہ منع کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تو اس پر آپ نے فرمایا بے فکر رہو. آپ سیدھے آگے گئے تو وہی اونٹ جو غصے میں جنونی ہوا ہوا تھا
فوراً آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اس کو چمکارا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، تو اس اونٹ نے زبان حال سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور بوجھ مجھ پر زیادہ ڈالتا ہے اور خوراک مجھے کم دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا خیال رکھا کرو کہ جب کسی کو تمہارے تابع بنایا جائے تو اس کی پوری نگرانی کرو، پوری دھیان رکھو. تو آپ نے گویا کہ اس کے مالک کو آگاہ کیا کہ اس کی خوراک کا بھی پورا انتظام رکھو، دیکھ بھال رکھو اور بوجھ اس کی طاقت کے مطابق ڈالو. یہ وہ منظر تھا کہ صحابہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب جانور آپ کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے تو ہم تو آپ کے سچے دیوانے اور آپ کے سچے شیدائی ہیں، تو اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم بھی آپ کو سجدہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو فرمایا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن ہماری اس امت کے اندر، اس آخری امت میں اللہ پاک نے سوائے اپنی ذات کے کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں رکھا. غرض یہ کہ آپ کے زمانہ مبارک میں جو بھی کوئی خلاف معمول واقعہ پیش آتا تو آپ فوراً صحابہ آپ کو اطلاع دے دیتے اور آپ فوراً اس کی رہنمائی فرماتے اور جو بھی مشورہ ہوتا فوراً آپ وہ مشورہ فراہم کرتے. تو یہاں پر بھی ان دونوں خواتین کی جب طبیعت بگڑنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ اس طرح سے دو خواتین روزے کی حالت میں ہیں اور ان کی حالت دیگرگو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر آ جاؤ. چنانچہ دونوں خواتین کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا، دیکھا تو واقعتاً بالکل لب دم ہے. آپ کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ان کے ساتھ یہ غیبت والا معاملہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا تھال لے آؤ. برتن حاضر کیا گیا، ایک خاتون سے آپ نے فرمایا کہ اس تھال کے اندر قے کرو. جب انہوں نے قے کرنی شروع کی تو اس قے کے اندر کچا خون، پیپ اور گوشت کے ٹکڑے نکلے. دوسری خاتون سے بھی آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس کے اندر قے کرو. جب دوسری خاتون نے قے کرنی شروع کی تو ان کی قے کے اندر بھی خون، پیپ اور کچا گوشت نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج سحری میں یہی کچھ کھایا تھا؟ کہا کہ نہیں. اس پر آپ نے تنبیہ کی، فرمایا کہ تم نے روزہ رکھ کر پاک صاف غذا سے تو اجتناب کر لیا، لیکن تم اس ناپاک غذا سے نہیں بچی، غیبت اور چغلی کی مرتکب ہو گئی. غیبت کے اندر مبتلا ہو کر تم جس کی غیبت کر رہی تھی اس کا گوشت اور خون کھا رہی تھی. تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بطور معجزہ غیبت کا حال اس انداز میں دکھا دیا کہ جو انسان ایک تو اس کا تصور قائم کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے معجزاتی طور پر اس کی تصویر دکھا دی، اس کی جھلک دکھا دی کہ حقیقتاً اللہ پاک نے قے کے ذریعے سے ان کے اندر سے خون اور پیپ اور کچا گوشت نکال کے دکھا دیا کہ غیبت کی برائی اتنی خطرناک اور مہلک ہے کہ اس کے اتنے زہریلے اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی. تو غرض یہ کہ جب طے کرا لی گئی تو ان کو فوراً راحت اور اطمینان محسوس ہوا اور طبیعت سنبھل گئی. تو غیبت کا جرم اتنا سنگین جرم ہے کہ اگر اس کو انسان محسوس نہ کرے تو یقیناً دنیا کے اندر تو انسان بے شمار لوگوں کی غیبت کرتا چلا جائے گا، لیکن آخرت میں وہ جب حساب کتاب نمٹانے کا وقت آئے گا تو کس کس کا حساب نمٹائے گا. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس غیبت کرنے سے ہمیں منع کیا اور ساتھ میں اس کی قباحت کو بھی اس انداز میں بیان فرما دیا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا جائے؟ جس طرح وہ عمل ناپسندیدہ ہے تو فرمایا کہ اسی طرح غیبت کا عمل بھی ناپسند ہونا چاہیے. ایک تابعی ہیں حضرت ربعی، بڑے پاک صاف اور بڑے ہی صفا ستھرے ضبط کے مالک تھے. پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جو جتنے صفا ستھرا ضبط کا مالک ہوا کرتا ہے ان کے لیے ایک جرم بھی اتنے ہی زیادہ بھاری بھرکم ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پورا ضبط گندا ہو، میلا اور کچیلا ہو، وہاں اگر دو چار داغ دھبے اور لگ جائیں تو اس کا انسان احساس نہیں کر پاتا. وہ حضرات جو اپنے باطن کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے تو وہاں اگر کوئی چھوٹی سی بھی برائی سرزد ہو جاتی فوراً ان کو تنبیہ ہو جایا کرتی تھی کہ ہم سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، فوراً اس کی تلافی اور تدارک کے وہ خواہاں ہوا کرتے تھے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، ان کی کسی نے دعوت کی، آپ دعوت میں شرکت کے لیے چلے گئے. جب وہاں جا کر آپ نے کھانا تناول کرنے کے لیے لقمہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا،
آپ کو فوراً محسوس ہوا کہ یہ لقمہ حلال کا نہیں ہے بلکہ حرام کا ہے. آپ نے ہاتھ روک لیا چونکہ وہ لقمہ اتار چکے تھے, ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ بس, اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. چونکہ پاک صاف ستھرے ضبط کے مالک تھے, فرماتے ہیں کہ اس ایک غلطی کی بنا پر کھا جانے والے حرام لقمے کی نحوست میں نے 2 مہینے تک محسوس کی کہ برابر مجھے گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے رہے کہ یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں, گناہوں کے تقاضے پہ تقاضے مجھے پیدا ہوتے رہے. اور جہاں انسان کی ساری خوراک ہی حرام ہو, پوری آمدن ہی حرام ہو, تو ظاہر ہے کہ وہاں اس کی نحوست کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو غرض یہ کہ پاک صاف لوگوں کے ظرف پاک ہوتے ہیں تو وہاں ایک دانت میں لگ جائے تو وہ فوراً اس کو محسوس کر لیا کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی حضرت ربعی ایک تابعی گزرے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر میں جا کر بیٹھ گیا تو وہاں کسی کی غیبت ہونے لگی. میں نے اس کو برا جانا اور نام مناسب سمجھ کر میں وہاں سے اٹھ گیا کہ خامخواہ یہ غیبت کے اندر مبتلا ہے. کچھ وقت ادھر جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اب تو موضوع تبدیل ہو چکا ہوگا, چلو میں بھی چلتا ہوں دوبارہ جا کے اس مجلس میں بیٹھ جاؤں. واپس جب آئے تو کچھ اور موضوع چل رہا تھا. پھر باتیں ہوتے ہواتے پھر کسی کی غیبت نکل پڑی. اس دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ میری ہمت کمزور پڑ گئی, بجائے یہ کہ میں اٹھ کر چلا جاتا یا ان لوگوں کو منع کرتا کہ غیبت مت کرو, میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا, خاموشی کے ساتھ سنتا رہا. غیبت کا سننا بھی بدستور غیبت کے کرنے کی طرح برابر جرم ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے برائی سننے والوں کو برائی کرنے والوں کا برابر کا شریک قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ حکما فرماتے ہیں کہ جو شخص تم سے کسی کی برائی کرے فوراً یا تو اس کو روک دو اگر روکنے کی صلاحیت موجود ہو, اور اگر تم اس پوزیشن میں نہ ہو تو یا تو بات کو بدل دو کسی اور طرف لے جاؤ, اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا کہ اس مجلس سے اٹھ جاؤ. غیبت اور برائی نہ سنو, اس لیے کہ سننے والا کہنے والے کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے. اور فرمایا کہ برائی کرنے والا شخص اپنے اندر جو اس کی برائی بھری ہوئی ہے, اس کے ظرف کے اندر جو چیز ہے, جو گندگی ہے, وہ انڈیل کا تمہارے اندر ڈال رہا ہے. تو تمہیں اس بات سے آگاہ ہو جانا چاہیے کہ تم دوسرے کے ظرف کی گندگی کو اپنے اندر لے رہے ہو. تو یا تو انسان اس پوزیشن میں ہو کہ اگلے آدمی کو روک دے کہ بھائی برائی مت کرو غیبت مت کرو, اور اگر اس پوزیشن میں نہ ہو تو پھر چاہیے کہ بات کو بدلنے کی کوشش کرے, اچھے موضوع کی طرف بات کو لے جانے کی کوشش کرے, اور اگر اس پوزیشن میں بھی نہ ہو تو پھر چاہیے کہ انسان خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ جائے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جہاں کہیں قرآن کریم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, استہزاء کیا جا رہا ہو, فرمایا فلا تقعدوا معهم, ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا کہ جو اللہ کا یا اللہ کے رسول کا یا کتاب اللہ کا مذاق اڑا رہے ہوں. اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو فرمایا تم بھی ان کے ساتھ شریک کار ہو جاؤ گے. تو ایسی محفل میں شرکت سے منع کیا گیا. تو غرض یہ ہے کہ جہاں کسی کی برائی ہو رہی ہو تو وہاں سے انسان کو اٹھ جانا چاہیے یا بات کو بدل دینا چاہیے. تو حضرت ربعی فرماتے ہیں کہ دوسرا موقع پر جب برائی چل رہی تھی تو میری ہمت تھوڑی پست پڑ چکی تھی, میں چپ چاپ بیٹھا رہا, تھوڑی دیر برائی سنتا رہا, اور پھر 2-4 جملے میں نے بھی برائی کے ساتھ میں ملا دیے کہ ہاں فلانا شخص اس طرح ہے. پھر فرماتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی, مجلس برخاست ہو گئی, ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. رات کو اللہ پاک نے خواب دکھایا. فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر ایک حد درجے سیاہ فام شخص آیا, نہایت مکروہ شخصیت اور بڑی بد شکل بد حیات والا ایک انسان آیا. اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا, ایک برتن تھا جس کے اندر خنزیر کا گوشت رکھا ہوا تھا. آ کر اس شخص نے وہ گوشت پیش کیا اور کہا کہ یہ کھائیے. حضرت ربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ نہیں, میں تو مسلمان ہوں, میں یہ گوشت نہیں کھا سکتا. فرماتے ہیں کہ نہایت بدبودار, بہت ہی گندا سڑے ہوئے انداز کا گوشت تھا, جو خنزیر کا گوشت تھا. تو اس بد شکل اور بڑے خوفناک سیاہ فام انسان نے ان کو مجبور کیا, کہا کہ آپ یہ کھائیے. انہوں نے کہا نہیں, میں مسلمان ہوں, میں یہ نہیں کھاؤں گا. اس کے بعد اس شخص نے ان کو زبردستی پکڑا اور ان کے منہ کے اندر وہ سڑا ہوا بدبودار خنزیر کا گوشت چھوسنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود میں اس کو نہیں روک پا رہا تھا, وہ یکے بعد دیگرے اس گوشت کے ٹکڑے میرے منہ کے اندر ٹھوستا چلا جا رہا تھا. اس کی کراہت اور بدبو کی وجہ سے مجھے قے اور مکلی ہو رہی تھی کہ اسی مرحلے کے اندر وہ برابر گوشت میرے منہ میں ٹھوستا چلا جا رہا تھا, اور بدبو کی شدت کی وجہ سے اچانک میری آنکھ کھل گئی. فرماتے ہیں کہ مجھے تنبیہ ہوئی کہ میں نے غیبت کی تھی, اس کا اثر اللہ پاک نے شاید مجھے دکھایا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور حلال لقمہ جب میں نے اپنے منہ میں ڈالا تو مجھے رات کے اس خواب والے خنزیر کے گوشت کی بدبو اور اس کا بدترین ذائقہ اس صاف ستھرے کھانے کے اندر بھی محسوس ہو رہا تھا. تین دن تک فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کھانا کھا رہا تھا تو اس کی بدبو اور اس کا ذائقہ میرے صاف ستھرے لقموں کے اندر محسوس ہو رہا تھا. تو بعض دفعہ اللہ پاک اپنے بندوں کی تنبیہ اس انداز میں فرما دیتے ہیں, کیونکہ وہ تابعی تھے, صاف ستھرے زرد کے مالک تھے, لیکن غیبت کے جرم میں ساتھ شریک ہو گئے, برائی سنی اور سننے کے بعد خود نے بھی شرکت کر لی اور دو چار جملے برائی کے بول دیے. تو اللہ پاک نے دکھا دیا, انجام دکھا دیا کہ دیکھو برائی کرو گے تو برائی کا انجام اس انداز میں بھگتنا پڑے گا. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے غیبت کو حرام قرار دیا اور اس کی قباحت کو بیان فرمایا اس انداز سے کہ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھاتے تو اسی طرح اپنے بھائی کی برائی بھی مت کرو. البتہ چند مواقع شریعت نے ایسے رکھے ہیں کہ جہاں پر بوقت ضرورت غیبت کی اجازت دی ہے, کہ جو دیکھنے میں تو غیبت نظر آتی ہے لیکن در حقیقت وہ غیبت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اگر کسی دوسرے انسان سے اندیشہ ہو, کوئی خطرہ ہو نقصان پہنچنے کا, تو جس شخص سے شر اور اندیشہ ہو نقصان کے پہنچانے کا تو اس کے نقصان سے دوسرے شخص کو آگاہ کرنا جائز ہے. ایک انسان ہے جو کسی کے لیے منصوبہ بنا رہا ہے, کوئی تیاری کر رہا ہے شر پہنچانے کی, نقصان پہنچانے کی, تو جس آدمی کو اس پر آگاہی ہو گئی تو وہ جس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ جا کر اس کو آگاہ کر دے کہ دیکھو فلانا شخص وہ تمہارے لیے اس طرح کی تدبیر کر رہا ہے, تمہیں نقصان کر پہنچانا چاہ رہا ہے. تو اس قسم کی برائی کا تذکرہ وہاں اگر کر دیا جائے تو یہ فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا, فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے ایک شخص آئے اور وہ ہماری طرف آ رہے تھے, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دیکھ لیا تو فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ, یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی کہ یہ برا آدمی آ رہا ہے, ذرا ہوشیار رہنا چاہیے. جب وہ شخص آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق بڑے نرم انداز میں اپنے انداز کے مطابق گفتگو فرمائی, اور اس کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ شخص برا آدمی ہے, لیکن جب وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو آپ اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو فرما رہے تھے اور بڑے میٹھے انداز میں باتیں کر رہے تھے, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ بدترین شخص ہے کہ جس کے شر کے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں, یعنی اس آدمی میں طبیعت کے لحاظ سے فساد ہے, اگر اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کیا جائے تو کتنا فساد کھڑا کر سکتا ہے, اس لیے میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا. لیکن چونکہ وہ اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے فسادی تھا تو اس کے فساد سے آگاہ بھی فرما دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی اس کے شر سے بے خبر نہ رہے. حضرات علماء اکرام اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا کہ یہ آدمی برا ہے, بظاہر تو یہ غیبت نظر آ رہی ہے لیکن فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ غیبت نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متنبہ کر دیا تاکہ آئندہ وہ اس کے کسی فساد کا شکار نہ بن جائیں. لہذا کسی شخص کو دوسرے کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کی پیٹ پیچھے اگر اس کی برائی بیان کر دی جائے تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے, اگلے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے, تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ جو اس کے منصوبے پر باخبر ہو گیا وہ جا کر دوسرے شخص کو آگاہ کر دے کہ فلانا شخص تمہارے قتل کی تیاری کر رہا ہے, تاکہ وہ دوسرا شخص پہلے سے پہلے آگاہ ہو جائے اور چوکنا ہو جائے اور وہ اس کے شر سے اپنا بچاؤ کر سکے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہو تو اس کے گناہ کبیرہ کا تذکرہ اگر کیا جائے تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آتا. مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کھلم کھلا شراب پی رہا ہے, تو اب اگر اس کا تذکرہ کسی دوسری محفل میں کیا جائے اور بتایا جائے, کوئی موقع ایسا آیا, مثال کے طور پر کہیں گواہی شہادت کا موقع آیا, لوگوں نے کہا کہ فلانے کو گواہ بنا لیا جائے, تو اگر وہاں بتایا جائے کہ نہیں اس کو گواہ بنانا مناسب نہیں ہے, وہ تو شراب پیتا ہے, تو اگر اس کی اس شراب پینے کی برائی کا تذکرہ کر دیا جائے ضرورت کے وقت تو فرماتے ہیں کہ یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ شخص خود علی الاعلان اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں. تو اگر اس کا تذکرہ کیا جائے اور اس شخص کو پتہ چل جائے کہ میرا تذکرہ کیا گیا کہ میں شراب پیتا ہوں، تو وہ اس کے نزدیک بری بات نہیں ہوگی، وہ اس کو ناپسند نہیں سمجھے گا جب وہ خود علی الاعلان برائی کا اظہار کر رہا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غیبت لفاسق ولا مجاہر، کہ فاسق آدمی کی غیبت نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے کھلم کھلا علی الاعلان گناہ کبیرہ کرنے والوں کی غیبت یعنی برائی اگر کی جائے تو وہ غیبت شمار نہیں ہوتی. کوئی شخص فاسق اور فاجر ہے، اگر بوقت ضرورت اس کے فسق کو بیان کیا جائے تو یہ غیبت کے اندر نہیں آتا. یا اسی طرح جو مثال دی کہ کوئی شخص کھلم کھلا برائی کرنے کا مرتکب ہے، تو اگر بوقت ضرورت اس کی اس برائی کا اظہار کیا جائے تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی. لیکن یہاں پر بھی یہ احتیاط رکھنی ضروری ہے کہ بلا ضرورت کسی انسان کے عیب کو، کسی انسان کے گناہ کو اچھالنا، اس سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا. فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے عیوب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ پاک قیامت میں اس پردہ ڈالنے والے کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے. لیکن جہاں ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت کسی عیب والے کے عیب کو بیان کرنا، یا کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والے کے گناہ کا تذکرہ کر دینا بوقت ضرورت، یہ پھر غیبت کے ذیل میں نہیں آتا. فرماتے ہیں کہ ظالم آدمی کے ظلم کا اگر تذکرہ کیا جائے تو یہ بھی غیبت میں نہیں آتا، کسی نے کسی پر ظلم کیا. اب مظلوم انسان اپنی فریاد اگر کسی کے سامنے پیش کر رہا ہے، بھلے جس کے سامنے فریاد کی جا رہی ہے وہ اس کی داد رسی کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، لیکن ظلم جس پر ہوا، مظلوم اپنے ظلم کی روئے داد اگر کسی کو سنا دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اس کے اس بوجھ کے اندر ہلکا پن آ جاتا ہے. اپنے ساتھ وہ دو چار آدمیوں کو جب بتا دے گا تو دوسروں کو بھی غمخوار پائے گا، تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جس پر ظلم کیا جائے اس کا تو اظہار کیا جائے تو یہ تو برائی شمار نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی اور برائی کا تذکرہ کیا جائے، چرچا کیا جائے، تو فرمایا کہ یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ چند مواقع ہیں کہ جن کے اندر ضرورت کے تحت اگر انسان کسی کے برائی کا تذکرہ کرے گا تو وہ تو غیبت کے زمرے میں نہیں آئیں گی، لیکن اس کے علاوہ کسی کی پیٹ پیچھے صرف برائی اس انداز میں کی جائے تاکہ دوسروں کے دل اس سے خراب کر دیے جائیں، اور اس کی برائی کو ظاہر کر کے دوسروں کی نظروں میں اس کو گرا دیا جائے، تو یقیناً یہ بہت ہی قبیح جرم ہے کہ جس کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے معراج میں ایسے لوگوں کو خود ہی اپنے ناخنوں سے اپنے آپ کو نوچتے ہوئے دکھایا. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ بدترین جرم ہے کہ جو زنا سے بھی بڑھ کر جرم. فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کے لیے انسان کو جو علاج اختیار کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو عزم ضروری ہے. کوئی بھی چیز انسان بغیر ارادے کے حاصل نہیں کر سکتا، سب سے پہلے تو عزم مصمم کرنا ہوگا کہ یا اللہ، اب تک جو میں جرم کر رہا تھا، غیبت کر رہا تھا، برائی میں مبتلا تھا، آج سے میں پکا ارادہ کر رہا ہوں کہ آئندہ میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی برائی نہیں کروں گا. جب تک ارادہ نہ کیا جائے تو بغیر ارادے کے ایک لقمہ بھی انسان اپنے منہ کے اندر نہیں ڈال سکتا. عزم سب سے اولین شرط ہے. ارادہ کرنے کے بعد ہمت کرے کہ یا اللہ، آئندہ میں کسی کی برائی نہ کروں گا. پھر حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے آپ کی برائی کی تھی، معاف کر دیجیے. تو فرماتے ہیں کہ میں ایسے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ ذرا مجھے بھی بتاؤ کیا برائی کی تھی، تاکہ ایک تو اس برائی کرنے والے کی تنبیہ ہو جائے کہ ظاہر ہے کہ وہ برائی ہے، ان کے سامنے جن کی برائی کی ہے، برائی کا اظہار کرنا ایک بہت ہی خطرناک بات کہ ہم نے آپ کے خلاف آپ کے پیٹ پیچھے یہ برائی کی، یہ برائی کی، تو ایک تو اس کو تنبیہ ہو جائے، اور دوسری فرماتے ہیں کہ خود اپنی ذات کی تنبیہ کے لیے کہ ممکن ہے کہ میری کوئی برائی جو میری پیٹ پیچھے گی گئی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں میرے اندر کوئی برائی ہو، کوئی عیب ہو، تو میں سن لیا کرتا تھا تاکہ اس کے اندر اگر حقیقت میں وہ عیب ہے تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس برائی کے اندر، حضرت حسن بصری کا یہاں معمول لکھا ہوا، فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی دوسرے کا زبان پر آنے لگے اور برائی ہونے لگے تو فوراً اپنے عیوب پہ استحضار کر لینا چاہیے. انسان یہ دھیان دے کہ میں خود کون سا پاک صاف ہوں، میرے اندر تو خود اس سے زیادہ عیوب موجود ہیں، میں خود اس سے زیادہ برائیوں کا پیدا ہوں، اپنے عیوب کو جب انسان سوچ لے گا تو یقیناً کبھی بھی وہ دوسروں کی طرف اور دوسروں کی برائیوں کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی کی برائی کا تذکرہ آنے لگے تو فوراً اپنے دل کے اندر اپنی برائیوں کا اپنے عیوب کا استحضار کر لیا جائے. جب استحضار کرے گا تو اپنی حقارت سامنے آ جائے گی اور دوسروں کی برائیاں انسان نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے لگ جائے. زبان سے جب استغفار جاری ہوگا تو اس کی برکت سے اللہ پاک برائی سے بچا لیں گے. اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ مجلس کے اندر تبدیلی کر لے اگر تو وہی صورتحال ہے کہ اگر وہ منع کر سکتا ہو تو منع کر دے اور اگر بات کو بدل سکتا ہو تو بات کو بدل دے ورنہ اس مجلس سے اٹھ جائے تاکہ اس غیبت اور برائی کے سننے والوں کے اندر وہ شریک نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی سے معافی چاہے تو اس کو معاف کر دینا بہت ہی فضیلت کی بات. عام طور پہ انسان جب کسی سے میل ملاقات کرتا ہے یا خاص طور پہ جب کبھی کسی سفر میں رخصت ہوتا ہے تو انسان رسمی طور پر کہتے ہیں کہ کہاں سنا معاف کر دینا. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان جب معافی چاہتا ہے تو کھلے دل سے اگلے سے معافی مانگ لے کہ جب کبھی میں نے آپ کی کوئی برائی کی ہو کبھی غیبت پوری کر دی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو زندگی کے اندر انسان نے جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی حاصل کر لینا یہ تو آسان ہے. کیونکہ اگر یہاں شرم شرمی میں انسان رہ گیا معافی نہ مانگی اور موت آ گئی تو کل قیامت کے دن کے لیے حساب کتاب نمٹانا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے اگر وہ موجود ہو اس سے معافی مانگنا ممکن ہو تو انسان بلا تکلف اس سے معافی مانگ لے اور کہہ دے کہ جو کچھ بھی آپ کی برائی کی ہو کبھی کوئی برا بھلا کہہ دیا ہو کچھ کہاں سنا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. تو اس طرح سے معافی مانگنے والے شخص کو معاف کر دینا یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پچھلے جمعہ میں بھی آئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ کسی دوسرے سے معافی مانگے اور سچے دل سے معافی مانگے اب اگر سامنے والا یہ دیکھ کر کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کو اس دن معاف فرمائیں گے جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اور اگر ایک شخص نادم ہو کر معافی مانگ رہا ہے لیکن یہ شخص معافی دینے سے انکار کر رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس دن معاف نہیں کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. تو غرض یہ کہ اگر کبھی بھی انسان آپس میں میل جول کے موقع پر معافی تلافی کرے تو انسان کو فوراً اپنا دل صاف ستھرا کر لینا چاہیے. جو بھی انسان کے دل میں یا انسان کے حق میں جو بھی کسی کا کوئی حق آیا ہو تو کھلے دل سے اس کو معاف کر دینا چاہیے. اس معافی کے بدلے میں اللہ پاک آخرت کے اندر معافی کا معاملہ عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑے کھلے لفظوں میں صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا, کہا کہ لوگوں میں تمہارے سامنے موجود ہوں, اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ سے وابستہ ہے تو آج مجھ سے وہ اپنا حق وصول کر لے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی, ظاہر ہے سارے آپ کے سچے دیوانے تھے تو سب خاموش بیٹھے رہے. لیکن ایک صحابی اٹھے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے, میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کیا؟ کہا کہ آپ نے ایک دن میرے چھڑی ماری تھی تو میں اس چھڑی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ حیران تھے کہ بتاؤ اتنے سچے دیوانے پکے عاشق اور حضور کے اس معافی کے اعلان پر یہ کھڑے ہو گئے اور بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے. پورے مجمع پر سکوت طاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ آ کر اپنا بدلہ لے لو. وہ صحابی مجلس کے اندر سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور بتایا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھ کو چھڑی ماری تھی تو میری کمر پر کپڑا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ جب آپ نماز کے لیے صفے درست کروایا کرتے تھے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا نیزہ ہوا کرتا تھا. بعض دفعہ آپ صحابہ کی صف درست کرتے وقت اس نیزے سے کسی کو پیچھے کر دیا کرتے تھے کسی کو آگے. تو اسی قسم کا ایک واقعہ ان صحابی کے ساتھ ہوا تھا کہ آپ کی وہ چھڑی ان کے ٹچ ہوئی تھی اور ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی چھڑی جب میرے جسم پر لگی تھی تو میرا جسم کپڑے سے خالی تھا. آپ نے فرمایا کہ لو آپ نے یہ کہہ کر اپنی اوپر والی چادر اتار دی اور اپنی کمر خالی کر دی. فرمایا کہ لو بدلہ لے لو. خالی کمر دیکھ کر وہ صحابی آگے بڑھے, اپنے دونوں ہاتھ آپ کی کمر پر رکھ کر اپنے دونوں ہونٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی جو آپ کے ان دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک ابھرا ہوا نشان تھا کبوتر کے انڈے کے برابر, اس کو چوم لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری کیا مجال اور کیا ضرورت کہ میں آپ سے بدلہ لے سکوں.
لیکن آج موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے موقع کو غنیمت جان کر میرے دل خواہش تھی کہ آپ کی اس مہر نبوت کو بوسہ دے لوں, تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی اس مہر کو بوسہ دے لیا. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عالی ذات, اونچی ہستی, وہ کھلے لفظوں میں اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے سامنے پیش فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس کسی کے اوپر میں نے کوئی حق وابستہ ہو تو وہ آ کر مجھ سے اپنا حق لے لے. تو ظاہر ہے کہ آپ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں, تو ہمیں بھی کسی سے معافی مانگنے میں کسی بھی طرح سے کوئی شرم اور ہار محسوس نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر میدان میں ہمارے لیے تعلیم چھوڑی. حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے عمرے کے لیے, آپ سے اجازت چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں جائیے, اور جب رخصت ہونے لگے تو بڑے پیارے لفظوں میں فرمایا یا اخیا لا تنسى اخاك في دعائك, اے بھیا, اور جو میری اصطلاح ہے بھائی, اور اس میں پیار کے لیے بھیا کا لفظ آتا ہے تو عربی میں آتا ہے اخی, میرے بھائی, اور اخیا یعنی پیارے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا, فرمایا کہ اے میرے پیارے بھائی, اپنے بھائی کو دعاؤں میں مت بھولنا. باوجود یہ کہ آپ سردار ہیں, سرکار ہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں عمرے کے لیے تو بڑے پیار بھرے لہجے میں حضرت عمر سے درخواست کر رہے ہیں دعا کی, اے میرے پیارے بھائی, اپنے بھائی کو دعاؤں میں فراموش مت کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پیار کا جملہ دنیا اور ماتحا سے میرے لیے بہتر ہے, کہ جب میں اس جملے کو سوچتا ہوں تو خوشی سے جھوم جاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیار سے مجھ سے دعا کی درخواست کی. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہی دی ہے کہ اپنے معاملات اسی دنیا میں صاف صاف کر لے تو کل قیامت کے دن کے حساب کتاب سے روپئے ہو جائے گا, صاف صاف یہاں سے جائے گا تو کل حساب کتاب آسانی سے نمٹ جائے گا, ورنہ یہاں پر کسی کی غیبت کی, کسی کی چگلی کی, کسی کے حقوق اپنے ذمے لے لیے تو یقیناً یہاں تو وہ چھپا ہوا ہے نظروں سے پہنچ رہے, لیکن قیامت میں سارے معاملات سامنے اور کلم کل ہو کر آ جائیں گے. اس لیے اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے, آخر کے حساب کتاب کو یاد رکھتے ہوئے, اور جو انسان تمام سے بچنے کی کوشش کرے, اور جو گناہ ہو چکے ان کی تلافی کی کوشش کرے, اور جس کی غیبت کی ہو تو انسان اسے ماتے تلافی کر لے بڑے پیارے انداز میں مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جس کی غیبت کی تھی وہ دنیا سے چلا گیا تو اس سے یہ طریقہ کار یہ ہے کہ انسان ان کے لیے کثرت سے دعائے استغفار کرے, ایصال ثواب کرے, ان کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس غیبت کے گناہ کو معاف فرما دے. کیونکہ زندگی کا انسان کا بھروسہ نہیں ہے, آنکھ بند ہو گئی انسان کے وہ تمام حقوق جو دیتے ہوں لازم ہو جائیں گے, پھر معافی تلافی کا کوئی سامان باقی نہیں بچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہوش کی زندگی نصیب فرمائے, انسان کو یہ جو زندگی ملی ہے اس کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کے یہ زندگی کے لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. میری بہنوں میں چھوٹی بہن جو منجلی بہن ہے, چونکہ غروب آفتاب کا وقت ہے, اس نے ایک شعر بنایا بڑا پیارا مضمون اس کے اندر اس نے سمو دیا, کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی, کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی, ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. انسان دیکھے تو روزانہ سورج شروع ہو رہا ہے آب و تاب کے ساتھ, اور آتا ہے افق کے اوپر اور آسمان کے اوپر آ کر اپنی وہ جلوہ دکھا کر اس کے بعد آخر طور وہ غروب ہو جاتا ہے. تو انسان پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کا سورج طلوع ہوا, ہوتا ہوا تو زندگی کے اندر کیا کچھ وہ کرتا کراتا ہے, آخر طور اس کی زندگی اختتام پذیر ہو جاتی ہے اور وہ غروب ہو جاتی ہے. انسان آتا ہے تو آیا تھا تو روتا تھا تجھے سب دیکھ ہنستے تھے, تو ایسا جا تو رو تو ہنستا ہو تجھے سب دیکھ روتے ہوں. انسان جب آتا ہے تو بڑا روتا ہوا آتا ہے, سب دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, بچہ پیدا ہو گیا ماشاء اللہ مبارکبادیاں دی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ تو آیا تھا تو روتا تھا تجھے سب دیکھ ہنستے تھے, تو ایسا جا تو ہنستا ہو تجھے سب دیکھ روتے ہوں. اتنا پاس صاف جائے کہ جانے کے بعد پیچھے والے رو رہے ہوں اور جانے والا ہنس رہا ہو. آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آ کے چلے گئے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے, ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے, اور زندگی ایسی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے کہ انسان کے جنازے کی نماز بغیر اذان کی پڑھی جاتی ہے. تو اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کو بہت مختصر جانتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف رکھ کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں پاک و صاف فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین, یہ آپ نے زندگی ہمیں دی ہے اس کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے, برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, نیکیاں ہمارے لیے آسان کر دیجیے. اے اللہ ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے پاک و صاف فرما دیجیے, پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائیے, پاکیزہ کردار عطا فرمائیے, اخلاص نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں پاک صاف زندگی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے. اور اللہ ہمارے والد ناصر تمام بزرگان دین کے کپڑے کے تعمیر فرمائیے, ان کے درجہ بلند فرمائیے. اے اللہ جنت کے فردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم کی معیت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب جو یہاں زندہ ہے ہمیں اپنی زندگی کے طرف میں پہچانے کی توفیق عطا فرمائیے. نئے سارے اعمال کر کے اپنے بزرگوں کی کچھ اپنے جاری بنا دیجیے. اے اللہ نئے کیا ہمارے لیے آسان فرمائیے, پناہ ہم سے چھڑا دیجیے, برائیوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ سب کا واسطہ آپ کی رحمت واسعہ کا ہمارا یہ کہنا اور سننا قبول اور منظور فرما دیجیے. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.